أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. عالمین، تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات پر اپنی بے پناہ رحمتوں اور مغفرتوں کو نازل فرمائیں، اور تمام عزاداران سید الشہداء کے رزق و مال جسم و جان میں برکت و سلامتی، اور اس عاشورہ محرم کو اپنی عنایتوں کے سائے میں بسلامتی پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. ایک صلوات ہم گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قرآن کریم میں عقل و حکمت کی گہرائیوں کے عنوان سے، اور اب تک ہم جہاں تک پہنچ پائے ہیں وہ یہ کہ آپ کے سامنے عقل کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ قرآن اور کلام اہل بیت میں بیان کی گئی ہے. یہاں پر میں بار بار آپ کی خدمت میں اصرار کروں گا کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، جس کانٹیکسٹ میں، جس پیرائے میں، چیزوں کو اسی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ عقل کے معنی اس جوہر کے ہیں جو انسان کو حاصل ہوتا ہے خدا کی رحمت سے، اور ہمیشہ درست نتیجے اور انجام کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ عقل کے صرف یہی ایک معنی ہے جو بیان کیے جا سکتے ہیں، میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور آگے چل کے انشاءاللہ آج ہم مزید جہل اور علم اور عقل کے حوالے سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ یہ چیز بھی واضح ہو جائے. کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے درمیان یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا مزاج علمی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم صرف دو چار جیسے فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں. یعنی چیزیں یا صحیح ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں، یا پلس ہوتا ہے یا مائنس ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. اصول کافی کے اندر ایک بحث ہے ابو بصیر اور امام باقر علیہ السلام، جس میں ابو بصیر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان یا جنتی ہوتے ہیں یا جہنمی ہوتے ہیں. امام نے فرمایا نہیں، جنتی اور جہنمی کے بیچ میں بھی بہت سارے مراتب ہوتے ہیں. ہر انسان صرف جنتی یا جہنمی نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے دوسرے امکانات بھی ہیں, اور یہ بات آخر میں ابو بصیر کو سمجھ میں نہیں آئی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز اس بات کی علمی مدارج سے, علمی مراتب سے جو لوگ آگاہ ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں, جیسے قرآن کریم کے بھی مسائل ہیں, عقائد کے بھی مسائل ہیں, جو کافی حد تک ہم کہتے ہیں اوپن اینڈڈ, جس کا آپ بالکل دو اور دو چار کے طریقے سے نتیجہ نہیں پیش کر سکتے. اور اسی طریقے سے جتنے قرآنی معارف ہیں ان کے بھی اپنے مدارج ہیں سمجھنے میں. اسی بات کو حضور نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے, ظاہر کا باطن ہے اور باطن کا باطن ہے, یعنی اسی میں سے ہی باطن نکلتا ہے. یہ نہیں کہا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, یہ نہیں روایت کے الفاظ, یہ نہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, بلکہ قرآن کا ظاہر ہے اور ظاہر کا باطن ہے. یعنی وہی چیز کے جس کو ایک انسان ایک طریقے سے سمجھ رہا ہے, دوسرا انسان جو گہرائی میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی وہ اسی ہی بات کو دوسرے طریقے سے سمجھتا ہے, اور انسان جو مزید گہرائیوں میں جا سکتا ہے وہ اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھتا ہے. تو اصل اس بات کو سمجھنے کی ہے, کیونکہ یہ ایک مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے. بہرحال جو تھوڑے ہم نے عقل کے حوالے سے ایک گہرے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے جو محفوظ ہیں قرآن اور کلام اہل بیت سے, وہ یہ کہ عقل کس جوہر کو کہتے ہیں؟ عقل وہ جوہر ہے جو انسان کی رہنمائی ظاہر سے باطن کی طرف کرے, جو انسان کی رہبری کثرت سے وحدت کی طرف کرے. یہ عقل کہ انسان عالم کثرت کو دیکھے اور عالم کثرت کو دیکھنے کے بعد خالق کی وحدانیت تک پہنچے. وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس کثرت سے وحدانیت تک پہنچاتی ہے؟ وہ جوہر عقل, حکمت. تو عقل کس چیز کا نام ہے؟ جہل جو عقل کے مقابل روایتوں میں بیان کی گئی, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس علم ہو, ذخیرہ معلومات ہو, لیکن اس کے باوجود وہ درست انجام اور نتیجے تک نہ پہنچ سکے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت میں نے کل کی آپ کی خدمت میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کے پاس معلومات ہوتی ہیں, ظاہری طور پر علم ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی اور بدبختی کا شکار ہوتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور اگر انسان ان مسائل کی وجہ سے غلط راہ پر چل پڑے تو بھی خدا کی رحمت اس کو ترک نہیں کرتی, بلکہ رحمت خداوندی میں اس انسان جاہل کے لیے دوبارہ عاقل بننے کے واسطے بھی ایک دروازہ کھلا ہے جس کا نام توبہ ہے. اور توبہ کے حوالے سے کچھ شرائط ایسی تھی کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے لیے توبہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے, بلکہ خود کلام پاک میں جس چیز کی طرف تاکید ہے کہ گناہ کرنے کے بعد, عمل سوء کرنے کے بعد توبہ میں جلدی کرنا چاہیے, اور اگر انسان عمل سوء کی عادت بنا لے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے اور موت کو دیکھ کر کہے انی تبت الان کہ میں اب توبہ کرتا ہوں, تو خدا کہتا ہے اب اس کی توبہ اس وقت توبہ ہو. یہ اہم نکات ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اب آج ہمیں جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ یہ کہ اگر انسان کو عاقل ہونا ہے, اگر انسان کو اللہ کے اسم حکیم کا جلوہ بننا ہے, حکمت تک پہنچنا ہے کہ جس کو قرآن نے خیر کثیر کے نام سے یاد کیا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جہل سے عقل کی طرف آنے کے لیے توبہ کی راہ اختیار کرے انسان, لیکن عاقل بننے کے لیے کیا کرے؟ اس بات کو آج ہمیں سمجھنا ہے. لیکن اس مرحلے کو طے کرنے کے بھی کچھ مقدمات ہیں. میں نے کل بالکل آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عقل جو ہے وہ صرف علم سے نہیں آتی, بلکہ عقل کے لیے علم کے ساتھ عدالت بھی ضروری ہوتی ہے. جب تک انسان کے وجود میں علم اور عدل جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ عقل و حکمت کی راہوں کو طے نہیں کر سکتا. اب یہاں پر پھر وہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی منطق قرآن کریم کی روح سے چیزیں بہت واضح ہیں، لیکن عرف عام میں جس طریقے سے لوگ جملے یا اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں اور روایتوں میں بعض اوقات جس طریقے سے الفاظ استعمال میں ہیں، اس سے کبھی کبھی ابہام پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات جس کو ہمیں واضح کرنا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے وہ یہ کہ علم کسے کہتے ہیں. علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب کیا کسی شے کا جان لینا ہے، کیا کسی شے کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا ہے، کیا بہت ساری معلومات کا ذخیرہ جمع کر لینا ہے، علم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے مرحلے میں. دوسرے مرحلے پر کہ وہ کون سا علم ہے کہ جو انسان کے لیے مفید ہے، وہ کون سے علوم ہیں کہ جو انسان کے لیے بیکار ہیں، اور وہ کون سے علوم ہیں کہ جو انسان کے لیے مضر ہیں. علوم کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ہر چیز جو علم کے نام پر کہی جائے اس کا فائدہ نہیں ہوتا انسان کو، بلکہ کچھ علوم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے مضر ہیں. جیسے شکلی علم کی جواب بات کریں کہ وہ بھی ایک نالج ہے، لیکن وہ نالج انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے تباہی کا باعث ہے. تو وہ کون سے علوم؟ اور سب سے بڑھ کر کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں علماء کی فضیلت کے بارے میں بات آئی ہے، تو قرآن علم کے معنی کیا لیتا ہے؟ قرآن کی نظر میں علم کا تصور کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کی نظر میں عقل کا تصور ہمارے تصور سے آگے کا ہے. کیا ایسے ہی کوئی تبدیلی، کوئی ایڈوانسمنٹ علم کے بھی معنوں میں ہے قرآن کی نظر میں؟ سب سے پہلی بات کہ علم کیا چیز ہے، علم کسے کہتے ہیں، قرآن علم کس بات کو سمجھتا ہے؟ کہ ہمارے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے کسی بھی شے کے بارے میں، حقیقتاً اس کا نام علم نہیں ہے بلکہ معلومات ہیں. معلومات یعنی ایک چیز کے بارے میں آپ بہت ساری معلومات جمع کر رہے ہیں. کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اگر فزکس کے حوالے سے لیں کہ حرکت کے قوانین کیا ہیں، آپ نے معلومات جمع کرنی شروع کی کہ اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو وہ اس وقت تک حرکت کرتی رہتی ہے جب تک اسے کوئی چیز روک نہ دے. مثال کے طور پر ایک چیز کو اگر آپ اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ ہمیشہ پلٹ کر زمین کی طرف آتی ہے. ابھی انسان اس مرحلے میں ہے کہ اس کو دیکھا نہیں ہے، اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، ابھی صرف ایک چیز جانی ہے، ایک چیز کے بارے میں معلومات حاصل کی. ایسا شخص یا عالم ہو گیا یا اس کو آپ عالم کہیں گے، ہم عام طور سے بھی اسے عالم قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو عالم اس وقت کہیں گے کہ جب تک جن چیزوں کے بارے میں وہ معلومات رکھتا ہے ان کی حقیقت کو کسی نہ کسی درجے پر نہ جان لے. یعنی جو سائنس کی زبان ہے، فزیکل سائنسز کی زبان، کیونکہ ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے وہ لائق مشاہدہ ہے، اس کو آپ مشاہدے میں لا سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے حواس ظاہری سے محسوس کر سکتے ہیں. تو اس لیے سائنس کے حوالے سے یا عام زندگی کے حوالے سے جو معلومات ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے تجربے کی روح سے گزارو. جب تک تجربہ اس کو ثابت نہ کرے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. یعنی ہم کسی بات اس بات کو نہیں مان سکتے کہ کوئی کسی چیز کو آپ اگر اچھالیں اور وہ واپس آئے، جب تک کہ ہم ایسا کر کے دیکھ نہ لیں، اس چیز کو مشاہدے میں نہ لے آئیں، اس کی حقیقت کو کسی درجے پہ نہ سمجھ لیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا ایسا ہمیشہ ہوتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے یا یہ قانون کے طور پر. تو معلومات کے علم بننے میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی حقیقت کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہو. صرف ایک پیس آف انفارمیشن نہیں ہے کہ جسے آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے. دوسری اہم ترین بات کہ جو دینی نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ کسی شے کی حقیقت کو جاننے کے بعد اس معلومات کا اثر انسان کے قلب پر بھی ہونا چاہیے، اس کا اثر ادھر بھی ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو صرف جانتے ہیں لیکن اس سے متاثر نہیں ہیں. اگر میں آسان الفاظ میں یہ بات کروں کہ جس شے سے انسان متاثر نہیں ہوتا وہ چیز کبھی بھی اس کے لیے عین نہیں بنتی. ایک مثال بہت اچھی اواقمانی نے بیان کی ہے تفسیر چہل حدیث میں کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا علم رکھتا ہے کہ ایک انسان جب مردہ ہو جاتا ہے تو وہ کسی عمل کے کسی فعل کے قابل نہیں رہ جاتا, لیکن کوئی شخص بھی ایک مردے کے ساتھ اکیلے رات گزارنے کو تیار نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہی نہیں کہ ہم ایک چیز کا علم رکھتے ہیں, ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جس انسان کے جسم سے روح جدا ہو جائے اس انسان کے جسم بے جان ہو جاتا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی عمل کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سے کہا جائے کہ یہ کمرہ ہے, یہاں پر یہ مردہ ہے اور ہم اس کی روشنی بجھا دیتے ہیں اور آج رات ہم یہی سو جائیں, تو اکثر افراد اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک چیز کے بارے میں معلومات کو بھی حاصل کیا, اس کی حقیقت کو بھی ایک حد تک جانا, لیکن وہ حقیقت یہاں سے یہاں نہیں ہے, یعنی دماغ سے قلب کی طرف نہیں منتقل ہو پائی. اس جگہ پر پہنچ کر دین ایک دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے ایمان. دین اسی چیز کو کہتا ہے ایک دوسرے لفظ میں ایمان, یعنی کہ علم جب تک ایمان میں نہیں ڈھل جاتا اس وقت تک انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. ایمان کہ جیسے احادیث میں بیان ہوا کہ ایمان کیا ہے کہ ذہن سے سمجھنا, زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا, یعنی انسان کے اعضاء و جوارح اس کی قلبی کیفیت کے گواہ ہوتے ہیں. جس قسم کا علم عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے وہ اس کے قلب میں کیا ہے, اس کے وجود میں کیا ہے, اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. تو ابھی علم تو ہے, یعنی معلوم تو ہے ایک چیز کے بارے میں, لیکن وہ چیز قلب پر اثر انداز نہیں ہوئی. خدا ایسی معلومات کو علم کا درجہ نہیں دیتا. دین کی نظر میں, قرآن کی نظر میں وہ معلومات کہ جو صرف سوچ تک رہ جائیں, فکر تک رہ جائیں, اور کہیں کہ صرف کانوں تک رہ جائیں, وہ چیز علم نہیں ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, سورہ فاطر کی آیت نمبر 28. انما یخش اللہ من عباده العلماء, اور اس آیت کا سیاق بھی بہت خوبصورت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ پہاڑوں کو دیکھو, ان میں سے کچھ سیاہ ہیں, کچھ بھورے ہیں, کچھ لال ہیں, اس مٹی کے رنگ کو دیکھو اور پھر ان انسانوں کو دیکھو کہ جن کی رنگتیں ایسے الگ الگ ہیں. مٹی کی ان رنگتوں کو دیکھو اور پھر اس کے بعد انسانوں کو دیکھو کہ جو اس مختلف رنگوں نسل میں پائے جاتے ہیں, اور پھر یہ ٹکڑا آتا ہے آیت کا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ نہیں بے شک خشوع کرتے اللہ کے لیے مگر علماء. خشوع کے لفظ کو یہاں پر درست سمجھنا ہے, خشوع کے لفظ. ہم لوگ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں خضوع و خشوع, خاضع اور خاشع ہونا. ان دونوں لفظوں کے معنی میں فرق ہے. مثال کے طور پر اگر ہم گئے کسی بڑے شخص کے پاس, ہم گئے صدر مملکت کے پاس گئے, وزیر اعظم کے پاس گئے, اب وہاں جا کے پروٹوکول کے تحت ہمیں جھک کے ان کو سلام بھی کرنا ہے, ادب سے ہاتھ بھی ملانا ہے, ان کی مرضی کے خلاف ایک جملہ بھی زبان سے نہیں نکالنا ہے, جیسا وہ کہیں ویسے ہی اٹھنا بیٹھنا بھی. لیکن یہ ظاہری ادب ضروری نہیں ہے کہ دل میں بھی ہو. ہو سکتا ہے کہ دل میں برا بھلا کہہ رہا ہوں, کہ جس طریقے سے کہ ہمیں سڑکوں پر اکثر وی آئی پیز کے لیے رکنا پڑتا ہے, تو ظاہراً مجبور ہیں اس ادب و احترام کے اظہار کے لیے جو ان کے احترام کے لیے سڑک پہ کھڑے ہیں, لیکن دل جو ہے ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ یہ کس قسم کے افراد ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنی مصیبت میں پڑے. جو ادب اور احترام صرف اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے اسے خضوع کہتے ہیں, اور جو ادب و احترام قلب سے ظاہر ہوتا ہے اسے خشوع کہتے ہیں. تو پروردگار نے کیا کہا, انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ صرف وہی بندے, وہ بندے کے جن کے قلوب خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ علماء ہیں. یعنی علم کیا ہے؟ علم اس وقت تک علم نہیں ہے کہ جب تک آپ کے حواس خمسہ سے ہوتا ہوا قلب پر اثر انداز ہو, خشوع خشوع دل جھک جائے, یہ عالم. اس کو قرآن نے عالم کہا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعین. خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ نجات یافتا ہے. قد افلح المؤمنون پہلی شرط مصلی کے لیے کہ صاحب ایمان. ابھی میں نے ایمان کی تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کی کہ ایمان کیسے کہتے ہیں, کہ جب انسان کا علم اس کی معلومات اس کے قلب پر اثر انداز ہو, اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو. ان مؤمنین نے فلاح پائی کہ جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں, یعنی کہ جب نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو صرف ظاہری اعضاء سے عز و انکساری نہیں ظاہر ہوتی بلکہ حقیقتا ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ. یہ ہے اصل علم. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ خدا علم کس کو تصور کرتا ہے, عالم کی حیثیت سے کسے قبول کرتا ہے, کہ جس کے قلب پر اس کے علم کا اثر, یعنی وہ افراد کہ جنہوں نے ساری زندگی پڑھا سیکھا چیزوں کو سمجھا اور اس کے بعد جا کے ایٹم بم گرانے چلے, یہ عالم نہیں ہے بلکہ یہ جہالت کی بدترین قسم ہے. یعنی جن لوگوں نے ایٹم بم بنایا آپ کے خیال میں کیا وہ معمولی قابلیت کے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی, نیوکلیئر پاور ڈیولپ کی, نیوکلیئر سسٹم ڈیولپ کیا, یہ معمولی عقل کا کام ہے. عقل کے لفظ میں نے عرف عام میں استعمال کیا کہ یہ معمولی ذہنوں کے کام نہیں ہے. لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ شہید مطہری ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ یہ مغرب کے اندر جس وحشت و بربریت کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں مشرق میں اس کے مثل کوئی چیز نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مشرق کے اندر ممالک ایسے نہیں ہیں کہ جو اس طریقے سے بالکل تہس نہس کر دیں دوسروں کو, یہ کام مغرب کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے مشرق. کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اتنے انسانوں کو تباہ کر کے چلے آئے گئے, 235,000 کی تو انسٹنٹ فگر, فوری طور پر جو لوگ مر گئے. تو یہ اس کو علم نہیں کہتے, اس کو عقل نہیں کہتے, بلکہ علم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے قلب پر اثر انداز ہو. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اب یہاں سے ہم آگے چلیں کہ پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ علم کیا چیز ہے, کہ علم اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کی زبان تک محدود نہ رہ جائے, جو انسان کی سوچ و فکر تک نہ رہ جائے, بلکہ انسان کے قلب پر اثر انداز ہو کر اس کے اعضاء و جوارح سے عمل کے ذریعے سے ظاہر ہو. علم مفید اور علم مضر اور علم بیکار, یا علم کی تقسیم یوں بھی ہو سکتی ہے. اصول کافی جلد اول کتاب فضل علم, وہاں پر یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے, دیکھا کہ ایک انسان ایک جگہ مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور تمام افراد اس کے گرد گھیرا ڈال کر وہاں موجود ہیں, گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے اس کے گرد, اس کی بات بڑے غور سے سن رہے ہیں. پیغمبر نے پوچھا ما حاضا, یہ عربی تھوڑی سی میں آپ کو سناتا ہوں, لطف ہے اس کا بہت. ما حاضا, من حاضا کہتے تو اس کا مطلب ہوتا یہ کون ہے, ما حاضا یعنی اس کا مطلب یہ کیا ہے, کہ جیسے ایک محفل کہیں لگی ہوئی ہو, ایک خطیب بیٹھا ہو اور سب لوگ اس کو غور سے سن رہے ہوں, ایک صاحب دروازے سے داخل ہو اور یہ کہیں کہ یہ کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پوری محفل کو ہی بیکار سمجھتے ہیں. من حاضا اس کا مطلب ہے کہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے کہ جس کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے. اگر کہتے من حاضا تو یہ اس شخص کی اہمیت کے قائل ہوتے ہیں, ماں حاضا یہ کیا ہے. کچھ لوگ حضور کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا اللہ علامہ, یہ شخص علامہ ہے. علامہ آپ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں علم کا صیغہ مبالغہ ہے. علامہ اس انسان کو کہتے یں کہ جس کے علم کی کوئی حد و انتہا سمجھ میں آئے. علامہ یا علامہ ہے. اب پیغمبر نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا مل علامہ. یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا اگر ترجمہ کریں اردو میں تو یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے عرب کے جتنے قبیلے ہیں ان کی جتنی شاخیں ہیں ان کے تمام حسب نصب زبانی یاد ہیں. ایام جاہلیت کے جتنے واقعات ہیں سب اس کی نو کے زبان پر ہیں اور اشعار عرب کا اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. یہ علامہ کی ڈیفینیشن. اب حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ذاک علم, یہ وہ علم ہے, لا یضر من جہل ولا ینفع من علم. یہ وہ علم ہے. اب یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ عام انسانوں سے ہو رہی ہے. تو اس لیے عام انسانوں کی لغت میں ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جس سے جاہل رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی اگر انسان اشعار عرب کو نہ جانے, انساب عرب کو نہ جانے, ایام جاہلیت کے واقعات کو نہ جانے تو کیا ضرر ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ جس کے نہ جاننے کا نہ نقصان ہے اور اس کے جاننے کا نہ کوئی فائدہ ہے. اس سے اب آپ اندازہ کریں کہ علم کہ جس پر لوگ فخر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے علامہ, پیغمبر نے کہا کچھ بھی نہیں, ہیچ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا انما العلم طلاقتن. علم جو ہے وہ تین چیزوں میں منحصر ہے, آیتم محکمتن او فریضتن عادلتن او سنتن قائمتن. علم کیا ہے؟ یہ آیات محکمات ہیں ان کے بارے میں جاننا, یا فرائض عادلہ ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا, یا سنت قائمہ ہے. اور یہ حدیث اس کی شرح چاہے حدیث میں آپ کو اس کی شرح بھی مل جائے گی. حدیث کا نمبر 24 ہے. کہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آیا محکمہ, محکم آیا کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ آیت محکمہ, اللہ پر ایمان, خدا کی معرفت, کتابوں کا علم, انبیاء کی معرفت, آخرت, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ آیات محکمات ہیں. یعنی اصل زندگی کی بنیاد انہی چیزوں پر ہے. یہ خدا کی محکم نشانیاں ہیں. ہم جس زندگی میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں یہ زندگی کیا ہے؟ پانی گزر جانے والی چیز ہے. اس کی اصلاً کوئی محکم بنیاد نہیں ہے. لیکن بنیاد کس چیز کی ہے؟ توحید کی ہے. بنیاد کس چیز کی ہے؟ نبی کی ہے, نبوت کی ہے, کتب آئے آسمانی کی ہے. یہ آیات محکمات, یہ علوم ہیں جنہیں آپ اگر اصطلاحی الفاظ میں کہیں یہ علوم عقلی و عرفانی, علوم الہی, معارف الہیہ, یہ آیات محکمات. حضور فرماتے ہیں کہ علم کی دوسری شاخ جس سے انسان بے نیاز نہیں رہ سکتا وہ ہے فریضۂ عادلہ. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کہتے ہیں اس راہ کو, اس رستے کو جو افراط و تفریط سے پاک ہو. یعنی نہ دائیں طرف ڈھلکی بھی ہو نہ بائیں طرف. کہ اگر آپ کسی راہ کے بالکل بیچوں بیچ سفر کر رہے ہیں تو آپ کی رفتار عادلانہ ہے. یعنی وہ زندگی, وہ چیزیں, وہ فرائض کہ جن کی بنیاد عزل پر ہے. اور اس کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ اخلاق حسنہ ہے. اخلاق حسنہ کرے, یعنی اخلاق حسنہ کیا ہے؟ جن کی بنیاد عدل پر ہے. یعنی انسان, اب دیکھیے اس کو ایک جملے میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس کو اخلاق حسنہ کیوں کہا گیا. اخلاق حسنہ میں سے ایک چیز ہے شجاعت, بہادری. بہادری کی دو سمتیں ہیں. ایک سمت کہ انسان ایسا بن جائے کہ کسی خطرے کی جہاں پر خطرے کی پرواہ کرنا ہے پرواہ نہ کرے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنی زندگی کو ہلاکت و بربادی سے دوچار نہ کرو. انہیں غضب, انسان کے شجاعت کی ایک سمت کیا ہے؟ غضب, غصہ, کہ اتنا زیادہ شجاعت میں آپے سے باہر ہو جائے کہ کسی چیز کو دیکھے نہ, ہلاکت میں پڑ جائے, یہ ایک سمت. اور شجاعت کی دوسری نچلی سمت کیا ہے؟ بزدلی. تو شجاعت کہاں پر ہے, یہ اخلاق حسنہ کہاں پر ہے؟ ان دو کے بیچ میں, بیچ میں مرکز عدالت کا, جس کو کہتے ہیں فریض عادلہ, کہ جتنی بھی اخلاق حسنہ صفات حسنہ ہیں یہ سب کی سب دو افراد و تفرید کے درمیان, ان کا علم انسان پر واجب ہے کہ انسان کا بیہیویئر, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے, اس علم سے کوئی انسان بے نیاز نہیں رہ سکتا. اور تیسرا آپ نے فرمایا سنتم قائمہ. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کسی اسٹیبلشڈ وے کو کہتے ہیں, اسٹیبلشڈ مینرز کو کہتے ہیں, یعنی کہ وہ چیز کہ جس کے بارے میں آپ سے کہا جائے کہ اس کو آپ انجام دیجئے, اس کی وجہ آوری کیجئے, اور آپ سے اس بات کی توقع نہ کی جائے کہ آپ اس کی دلیل بھی مانگیں کہ میں ایسا کیوں کروں. یعنی جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور اس طریقے سے پڑھیے, یعنی نماز دن میں پانچ وقت میں ادا کیجئے, نماز کے اندر رکوع سجود اور قیام کس طریقے سے انجام دیجئے, تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ نماز کی سنتیں, یعنی جس کی ہمیں پابندی کرنا ہے چاہے ہمیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو سنت کس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے اگر ہم اپنے الفاظ میں بات کریں اپنے دینی اعتبار سے تو ہم کہیں گے کہ یہ آداب شرعیہ ہے. تین علوم جن کا جاننا ہر انسان پر واجب ہے, جن کے جاننے سے کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا, معارف الہیہ, توحید و آخرت و نبوت کی معرفت, فریضہ عادلہ, اخلاق حسنہ کا علم کہ کون سے وہ اخلاق ہیں کہ جن پر مجھے عمل پیرا ہونا ہے, اور وہ کون سے اخلاق ہیں جن سے مجھے بچنا ہے, خلق کیا ہونا چاہیے انسان کا, اور سنتوں قائمہ کے آداب شرعیہ اور سنتائیں انبیاء اور اولیاء کیا ہیں, اس کا علم. حضور فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں اصل علم ہیں. وما خلاهن فهو فضل, اور جو ان کے علاوہ ہے وہ فضل ہے. یعنی کیا؟ کہ مثال کے طور پر معاشرے کو زندہ رہنے کے لیے, معاشرے کو آگے چلنے کے لیے, اپنے نظام کو درست رکھنے کے لیے علم طب کی ضرورت ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ معاشرے میں طبیب ہونا چاہیے, آپ نے فرمایا معاشرے میں صنعت و حرفت کے ماہرین ہونا چاہیے, لیکن جسے ہم کہیں کہ یہ اضافی پیریفرل علوم ہیں معاشرے میں, اس طریقے سے کہ وہ تمام ان تمام علوم کے افراد معاشرے میں موجود ہونا چاہیے کہ جن کے انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے, یہ فضل ہے اضافی. لیکن اصل علم جس کے جاننے سے کوئی انسان اور کوئی معاشرہ بے نیاز نہیں رہ سکتا, وہ تین چیزیں, آیات محکمات یعنی کہ جن کی بنیاد پر زندگی اٹھایا گیا, فریضہ عادلہ وہ عادلانہ روش جس پر چل کر انسان صراط مستقیم تک پہنچتا ہے, اپنی فلاح کو حاصل کرتا ہے, اور سنت قائمہ کہ وہ چیزیں وہ اعمال کہ اگر انسان بے دین ہے تو اسلاف کے پاکیزہ اعمال اور ان کی سنتیں, اور اگر دیندار ہے تو ظاہر ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے طور طریقے ان پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. ایک صلوات یہاں پر پہنچ کر ایک اور بڑی اہم چیز ہمارے سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ انسان جب اس مرحلے پر پہنچ کر اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ مجھے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے, تو کیا ان علوم کے حاصل کر لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا انسانیت کا یا فرد کا؟ کہ ہم نے آیات محکمات کے بارے میں علم حاصل کر لیا، توحید کو سمجھ لیا، آخرت کو سمجھ لیا، نبوت کو سمجھ لیا، ہم نے اس بات کو جان لیا کہ انسان کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، وہ کون سی خرابیاں ہیں کہ جو ہمارے اخلاق میں نہیں پائی جانی چاہیے، ان ساری باتوں کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی کیا ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں. یہاں سے ایک اور چیز ہمارے لیے پیش منظر میں آتی ہے جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، عدالت. یہ بھی ایک دوسری حدیث سے یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. یہ حدیث قرآنی ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کے لیے بیان کرتا ہوں. وہی کتاب فضل علم اصول کافی جلد اول چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ طلبۃ العلم طلبۃ، علم کے طلبگار بھی تین قسم کے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ علم تین قسم کا ہے، العلم و طلبۃ، اور ان تین کی وضاحت کی. امام فرماتے ہیں کہ طلبۃ العلم و طلبۃ، کہ علم کے طلب کرنے والے بھی طلب. علم کے طلب کرنے والے بھی تین قسم کے ہیں، فاعرفہم بعیانہم وصفاتہم، ان کی معرفت حاصل کرو جو طالبان علم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی طالبان علم کل معاشرے کو علم دیں گے، کل لوگوں کے رہبر بنیں گے، کل لوگوں کے لیڈر بنیں گے. تو ان کی معرفت کا حاصل ہونا بھی ضروری ہے. کیسے معرفت حاصل کرو؟ بعیانہم، ان کو دیکھ کر، خود ان کی حالت بتائے گی کہ یہ کیا ہے، ان کی حالت بتائے گی. اور یہ ایک ایسا کنسپٹ ہے کہ جو آئمہ نے بہت پرزور اور اصرار کے ساتھ دیا کہ ہر چیز کو خود اس سے پہچانو، نہ کہ کسی وسیلے سے اس کو پہچانو. یہ آئمہ کا دیا ہوا ایک عجیب و غریب نظریہ ہے. اعرف اللہ باللہ، اللہ کی معرفت اللہ کے وسیلے سے حاصل کرو. والرسول بالرسالہ، اور رسول کی معرفت رسالت کے ذریعے سے حاصل کرو. اور اسی چیز کو امام حسین علیہ السلام دعا رہا ہوں، میں فرماتے ہیں کہ کیا تیرے غیر کے لیے کوئی ایسا جلوہ ہے کہ میں اس کو دلیل بنا کر تجھے سمجھوں؟ کیا تو خود سب سے زیادہ آشکار نہیں ہے؟ کہ خدا کی معرفت خدا سے حاصل کرنا ہے، نہ کہ خدا کی معرفت کے لیے آپ کسی دوسری چیز کو بیچ میں لائیں گے. ہمیشہ کسی غلط جگہ پہ پہنچیں گے. بعیانہم، ان کے حلیے سے، ان کے طور طریقوں سے، ان کی شکلوں سے، ان کے جسے سے ان کو پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو جو طالبان علم ہیں، اور ان کی صفات کے ذریعے سے. پھر آپ ان تین گروہوں کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. فلم فن یا فلبوہ بالجہل والمراء. اب یہاں دیکھیے عجیب لفظ سامنے. ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جو علم کو طلب کرتی ہے جہالت کے لیے. اب بتائیے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اگر جہل کا مطلب صرف نہ جاننا ہے تو یہاں اس جملے کا کیا مطلب نکالیں گے؟ کہ پچھلی حدیث جو ہم نے بیان کی وہاں پر پیغمبر اکرم کن سے مخاطب ہیں؟ عام افراد سے. اس لیے جہل کے اور علم کے وہ معنی بیان فرما رہے ہیں کہ جو عوام الناس میں معروف ہے. لیکن اس حدیث میں اور امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کے بہت ساری احادیث زیادہ تر اہل علم سے جو آپ سے کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں، ایک خصوصی صحبت ہے. تو وہاں پر امام نے عالمانہ انداز اختیار کیا. کیونکہ ہمارے سامنے کچھ طالب علم بھی ہیں، اس لیے اس نقطے کی میں باقاعدہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ ہر روایت ایک درجے پر نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم کی ہر آیت ایک درجے پر ہے. اس لیے اگر خدا انسان کو توفیق دے قرآن سے سمجھنے کی تو آپ کے سامنے بہت واضح نظریہ نکل کے آ جاتا ہے جس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن روایتوں میں اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ کس معیار کے انسان سے امام گفتگو فرما رہے ہیں, کس جگہ پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں, کیونکہ اس گفتگو میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں, نہ کہ اپنی عقل کے مطابق. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے پوری زندگی میں اپنی عقل کے مطابق ایک جملہ بھی نہیں کہا. رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی اپنے معیار کے مطابق ایک جملہ بھی نہیں کہا, اس لیے کہ کہتے تو سمجھ میں کس کو آتا. اگر وہ اپنے معیار کے مطابق کوئی بات کرتے تو اس کو سمجھنے والا کون تھا وہاں پہ؟ تو اب یہاں پر امام جہل کی اصل تعریف بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو طالبان علم ہیں لیکن علم کو جہل اور میرا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کلام میں گفتگو میں جدال کرنا, بحث کرنا, کہ جن کی خواہش علم کے طلب کرنے سے کیا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بحث مباحثے کر کے زیر کریں. اور جہل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ علم کو استعمال کرتے ہوئے غلط نتیجے تک پہنچے. اب جو جہل کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اب وہ اس کو وضاحت کرے گی اس جملے کی امام, کہ علم کو جہل کے لیے طلب کرنا یعنی کیا, کہ علم کو استعمال کر کے ہمیشہ غلط نتیجہ برآمد کرنا. کیونکہ علم اگر درست نتیجہ تک پہنچائے تو عقل, علم اگر غلط انجام تک لے جائے تو جہل. تو کچھ افراد علم کو ان دو چیزوں کے لیے طلب کرتے ہیں, بالجہل والمراء, کہ یا تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے بحث و جدال میں مصروف رہیں اور اپنے علم کا روب اور سکہ ان پر بٹھائیں, یا لوگوں کو غلط رستوں کی طرف لے جائیں, غلط انجام کی طرف لے جائیں. اور زیادہ تر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, تاکہ ان سے ذاتی منفعت کو حاصل کر سکیں. ایک گروہ طالبان علم کا یہ ہے, وَقَنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْإِسْتِطَالَةِ وَالْخَطْلِ. استطالة یعنی طلب بلندی و ارجمندی, اپنی بڑائی جانے, خدا کی بڑائی نہیں جانے. یعنی نعوذ باللہ معاذ اللہ, خدا محفوظ رکھے کہ یہاں پر بیٹھ کے میں کس نیت سے بات کروں کہ آپ کے دل و دماغ پر میری بڑائی کا اثر قائم ہو, خدا اور امام حسین کی بڑائی کا اثر قائم نہ ہو. کچھ طالبان علم ایسے بھی ہیں کہ جو اس طلب میں کہ نام خدا کا لیں لیکن لوگوں کے دلوں پر اثر میرا قائم. علم کس لیے تھا؟ علم اس لیے تھا کہ تاکہ بندے کو خدا سے ملائے. علم کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ انبیاء نے ہمیشہ علم کو کس لیے استعمال کیا؟ کہ خدا اور بندے کا ملاپ کرائیں. نہیں, خدا اور بندے کا ملاپ نہیں, میں اس دل میں جا کے بیٹھ جاؤں جو خدا کا اصلی گھر ہے. طلب بلندی, کچھ طالبان علم ایسے ہیں. استطالہ والخطل, خطل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ و فریب. اس جملے کی تشریح میں امام فرماتے ہیں کہ جیسے کہ وہ تواضع اور انکساری کو بطور لباس اوڑھ لیتے ہیں. انہیں دھوکہ دینے کا کیا مطلب؟ کہ آپ سے جب بھی ملیں گے سینے پر ہاتھ رکھے, جھک کے, جی جناب, جی حضور. لیکن اصل میں مقصد کیا ہوگا؟ کہ آپ ان کی بڑائی کو تسلیم کی. تواضع اور انکساری کا لباس اوڑھ لینا دھوکہ اور فریب. کچھ طالبان علم اس مقصد کے ہیں. وصنف یطلبه للفقه والعقل. اور تیسرا گروہ طالبان علم کا وہ ہے کہ جو علم کو فقہ اور عقل کے لیے چاہتا ہے. فقہ کے معنی پھر دوہرا دوں آپ کی خدمت میں, فقہ کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کی گہرائی تک پہنچنا. فقہ سے مطلب یہ علم فقہ نہیں ہے, فقہ سے مراد التفقہ فی الدین یا امام حسین علیہ السلام کا حدیث اللہ کے لفظ استعمال کرنا کہ الی رجل فقیہ، یہ رجل فقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان کہ جس کی نظر گہری ہے، جس کی فکر گہرائی کی حامل ہے. تو تیسرے قسم کے وہ افراد ہیں کہ جو شب زندہ دار، کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر خدا سے طلب مغفرت کرنے والے، کہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی کہ امن ہوا قانت آنا اللیل، کہ جو رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر خدا سے رجوع کرنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ جو عالم فریبی ہے وہ لوگوں کے سامنے بہت تواضع ہے، خاشع ہے، منکسر ہے، لیکن جب اکیلا خدا کی بارگاہ میں ہے تو نہ تواضع ہے نہ خشوع. جو عالم حقیقی ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو سچ کی دعوت اور رہنمائی کرتا ہے، چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے. لیکن جب خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے تب تواضع اور انکسار اور خشوع کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے. تواضع اور انکسار اور خشوع اس کے لیے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علماء کے دل خدا کے لیے خاشع ہیں نہ کہ انسانوں کے لیے. یعنی یہ خشوع انسانوں کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، انسانوں کے لیے پیار کا جذبہ ہونا چاہیے، ان کی بہتری کی فکر ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انسانوں کے سامنے اس طریقے سے جھکیں کہ جو ناجائز ہے. کیونکہ یہاں پر امام ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں ایسے گروپ کے لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اغنیا کے دولت مندوں کے حلوے کو ہضم کرتے ہیں اور دین کی کمر کو شکستہ کرتے ہیں. زیادہ سب سے زیادہ ان کا جھکاؤ کس کے سامنے؟ جتنے دولت مند، جتنے عمرا، ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ خاشع. یہاں پر پھر اگر ایک جملہ آپ اجازت دیں تو پھر کہوں کہ جو مثال ہمارے سامنے ہے دور حاضر میں خود آغاز میں نہیں، کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیت اللہ محسن حکیم کی مجلس ترہین نجف اشرف فوزے میں، اور وہاں پر بہت علماء کا پورا مجمع. اس وقت صدام جو نائب صدر تھا لیکن اسٹرانگیسٹ مین، یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ باس پارٹی کا یہ سب سے زیادہ طاقتور شخص، وہ بھی دکھاوے کے لیے اس مجلس میں شرکت کے لیے آئے. کئی علماء کھڑے ہو گئے، کچھ نے ضرور نظر اٹھا کے دیکھا، لیکن ایک یہ واحد شخصیت تھے کہ جس نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ کون. اور ایک جملہ یہ جب آج جعفر صاحب یہ واقعہ سناتے تھے تو کہتے تھے بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی جانور پاس سے گزر گیا. یہ ہے عالم کہ جس کا دل خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے، جو خدا کے لیے خاشع ہوتا ہے. اور یہی شخص کہ جس کی نظر میں نہ شہنشاہ کی ویلیو نہ نائب صدر کی ویلیو، ایک غریب مومن آ جائے اس کی خدمت کے لیے حاضر آتا ہے، اسے کہتے ہیں عالم. تو اب ہم اس جگہ پر پہنچ رہے ہیں، کہ اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ علم عقل تک کیسے پہنچاتا ہے، عاقل کون سا انسان ہوتا ہے. قرآن کریم سورہ عنکبوت کی آیت 41 سے 43 تک، مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، اس کی مثال جس نے اللہ کے سوا خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی و سرپرست بنا لیا. اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، مکڑی نہیں.